أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود پڑھیے محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے امت کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے. یہ جملہ مختصر سا سید الشہداء علیہ السلام سے متعلق، وہ عظیم مقام ذکر کر رہا ہے جو مقصد بعثت انبیاء بھی ہے اور مقصد بعثت ائمہ ہدا علیہ السلام بھی ہے. مقصد نزول کتب آسمانی، مقصد نزول وحی، اور ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں مقصد خلقت بشر بھی ہے. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، خلق فرمایا، جیسا کہ تمام کائنات کے باقی مخلوقات کو زیور خلقت سے نوازا، باقی تمام موجودات کے لیے، مخلوقات کے لیے ہدایت کا اہتمام فرمایا. قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا یہ جملہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا تعارف اور خدا کی معرفت فرعون کو جب پیش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، خدا سے آشنا کرنا چاہا، اس کو گمراہی سے نکالنے کے لیے فرعون کو اور آل فرعون کو، اس طرح سے ذات حق کی صفات بیان کی: ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا. یعنی میرا پروردگار وہ ہے، میرا رب وہ ہے، ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، اعطی کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی ہے، خلق فرمایا ہے، ثم ھدا، پھر اسے ہدایت بھی کی ہے. لہذا ربوبیت کے لیے و رب ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. جو خالق نہیں ہے وہ ہرگز رب نہیں ہو سکتا. اور ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ربوبیت ہوتی یہ ہے، روح ربوبیت یہ ہے کہ جس مخلوقات کو خالق نے اپنی صفت خلاقیت سے خلق کیا ہے، اسے زیور خلقت سے آراستہ کیا ہے، اب اسے اپنے مقصد خلقت تک بھی پہنچا ہے، ورنہ خلقت ناقص رہ جائے گی. اور ناقص خلقت علامت ہے خالق کی خالقیت کے نقص کی طرف، درحالی کے ذات خدا خالق کامل، خالق بے نقص اور خالق بلا عیب ہے. سوال ذہن میں آتا ہوگا اور ضرور آنا چاہیے یہ سوال، جن کے ذہنوں میں نہیں آ رہا آ جائے ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال، کہ آئے دن ہم ناقص خلقتیں مشاہدہ کرتے ہیں، بچے ناقص پیدا ہوتے ہیں، انسان سے انسان ناقص خلقت حاصل کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے. تو اگر ناقص خلقت دلیل ہے نقص تخلیق پر، اور نقص تخلیق دلیل نقص خالق پر، تو پھر ہم ان ناقص خلقتوں کو آیا کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ دلیل نقص خلاقیت ذات حق تعالی ہے؟ نہ، خداوند تبارک و تعالی نے تخلیق کا ایک نظام مقرر کیا ہے، جو بھی خلق ہوگا اسی نظام کے تحت خلق ہوگا، اسی قانون کے تحت خلق ہوگا، وہ معجزاتی طور پر خلق ہو یا معمولی طور پر خلق ہو، قانونی خلقت کے تحت خلق ہوگا۔ خلقت آدم ہو تو بھی اسی قانون کے تحت ہوگی، خلقت عیسیٰ ہو تو بھی اسی قانون کے تحت ہوگی، اور اگر ماں باپ سے کسی کو پیدا کرنا ہوا تو بھی اسی قانونی خلقت کے تحت پیدا ہوگا۔ خلقت کے دو طریقے ہیں، یا معمول کی خلقت ہے یعنی یہ قانونی خلقت، یا معمول کے مطابق جاری ہوگا اور اس کے مطابق کوئی خلق ہوگا، یا اسے معمول سے ہٹ کر غیر معمولی طور پر قانونی خلقت کو لاگو کیا جائے گا۔ لہذا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی طرح یا حضرت مسیح کی طرح ایک مخلوق اسی قانون کے تحت خلق ہوگی، لیکن غیر معمولی طریقے سے خلق ہوگی۔ قانون کو دو طرح سے لاگو کیا جا سکتا ہے، ایک قانون خلقت کا معمول ہے طریقہ، معمولی طریقہ، اور ایک قانون خلقت کا غیر معمولی طریقہ ہے۔ لیکن جیسے بھی کوئی خلق ہو اس کو قانون خلقت کے تحت خلق ہونا ہوگا۔ پھر نقص کیوں آ جاتا ہے خلقت کے اندر؟ نقص پیدا کہاں سے ہو جاتا ہے خلقت کے اندر؟ یہ نقص خالق کی طرف سے نہیں ہوتا، یونہی کے ذات حق نے قانون تخلیق ناقص مقرر کیا ہے، یا کسی مخلوق کو ناقص خلق کرتی ہے ذات خداوند تبارک و تعالی۔ نہ، مخلوق ناقص یہ خود علامت بن جائے گی خلاقیت کے نقص پر، اور خلاقیت ناقص دلیل ہو جائے گی نقص خالق پر، در حالی کہ خالق منزہ ہے ہر قسم کے نقص و عیب سے۔ جبکہ ہمیں اس عالم میں نقص بھی نظر آتا ہے، تخلیق کے اندر نقص نظر آتا ہے۔ یہ کہاں پیدا ہوتا ہے یہ نقص؟ عرض کیا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قانون مقرر کیا ہے، لیکن اس قانون خلقت سے بشر کو آگاہ کیا ہے، اور اس قانون خلقت میں بشر کا بھی ایک حصہ مقرر کر دیا ہے، یعنی بشر بھی اس قانون خلقت کا ایک حصہ ہے۔ انسان سے انسان پیدا ہوگا، ایک حصہ ہے، بس انسان خلقت انسان میں دخیل ہو گئے، ماں باپ خلقت انسان میں دخیل ہو گئے، یعنی ذریعہ قرار پائے ہیں، واسطہ مقرر ہوئے ہیں کہ والدین کے ذریعے ہم نے ایک انسان دیگر انہی جیسا پیدا کرنا ہے، اور اسی قانون کے تحت اور اسی طرح پیدا کرنا ہے جس طرح ان والدین کو پیدا کیا تھا۔ اور جب یہ پیدا ہو کر بڑا ہو جائے، اسے کہا بھی گیا کہ اب اعتراف کرو تم کہ خدایا ان پر اسی طرح رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے، ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ تسلسل ہے کہ جس قانون خلقت سے تم پیدا ہوئے، تمہارے والدین تھے، وہ والدین بھی اسی قانون خلقت سے پیدا ہوئے۔ بس انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے ایک ذریعہ قرار دیا، خالق ذات خدا ہے، لیکن یہ تخلیق انسان کے ذریعے، معمول کی تخلیق انسان کے ذریعے سے ہوگی۔ حضرت مسیح اور حضرت آدم کی تخلیق غیر معمولی تخلیق ہے، اس میں یا تو ماں باپ دونوں نہیں ہوں گے، کوئی انسان اس میں شامل نہیں ہوگا، یا پھر والد نہیں ہوگا، والدہ ہوگی، یعنی ایک انسان ہوگا ایک نہیں ہوگا۔ اس طرح سے خدا نے غیر معمولی تخلیق بھی کی، لیکن قانون وہاں بھی نہیں ٹوٹا خلقت کا، صرف وہ جو ذریعہ تخلیق میں بنایا تھا اس ذریعے کو ہٹا کر ایک غیر معمولی طریقے سے دو انسانوں کو خلق کر دیا، لیکن قانون تخلیق وہاں بھی نہیں توڑا، نظام خلقت وہیں پر لاگو کر دیا سارا۔ نقص کہاں پیدا ہوتا ہے تخلیق کے اندر؟ نقص وہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ چونکہ خدا نے انسان کو انسان کی خلقت کا ذریعہ قرار دیا، ماں باپ کو انسان کی خلقت کا ذریعہ قرار دیا، یہ ماں باپ جو دخیل ہیں خلقت اولاد میں، انہیں کچھ رہنمائی کی، انہیں آگاہ کیا، انہیں شعور دیا کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک انسان کی خلقت میں تم ذریعہ بن رہے ہو، کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری ان دونوں کو یہ سونپی گئی ہے کہ تم سے ہم نے ایک انسان پیدا کرنا ہے، تمہارے وجود سے ہم نے اسے تخلیق دینی ہے، لہذا اس میں اگر تمہارے جو فرائض مقرر ہیں، تمہارے لیے جو قانون مقرر ہے، تمہارے لیے جو رہنمائی کی خدا نے، خالق نے، اگر اس کو سمجھ گئے، اگر اس کو بروئے کار لائے، اگر اس پر عمل کیا، تو یہ انسان جو تمہارے وجود سے پیدا ہوگا، تمہیں سے خدا کی ذات پیدا کرے گی، یہ بھی تمہاری طرح ایک صحیح اور سالم انسان پیدا ہوگا. لیکن اگر تم نے اس قانون خلقت میں اپنے فرائض کو نہ جانا، اپنی ذمہ داریوں کو نہ جانا، اور رہنمائی خدا پر کان نہ دھرے، اور وہ کچھ کر دیا جس سے تمہیں روکا گیا تھا، اور جو کچھ تمہیں کرنا تھا اسے ترک کر دیا، تو تمہارے وجود سے ایک ایسا انسان پیدا ہوگا، ممکن ہے اس کے اندر جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر کوئی نقص رہ جائے، جس نقص کے ذمہ دار تم ہو، قانون خدا نہیں ہے. لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ اپنے آپ کو ذریعہ قرار دے کہ خدا میرے وجود سے ایک انسان دیگر پیدا کرے، یہ کہ رضاکارانہ انسان کا ایک اقدام ہے، رضاکارانہ اقدام کہ میں حاضر ہوں میرے وجود سے انسان خدا کی ذات ایک دوسرا انسان خلق کرے، اگرچہ وہ اولاد کے نام سے ہے، وہ بیٹے یا بیٹی کے نام سے ہے، لیکن ہے وہ ایک انسان، چونکہ آپ کے وجود سے ہے، آپ کی اولاد شمار ہوتا ہے، لیکن ہے آپ کی طرح، ہے آپ کے نسل نسل سے، ہے آپ کی نو سے، ہے آپ کے قبیلے سے، جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ سب کچھ اس کے اندر بھی موجود ہے، صرف چند دن پہلے آپ آئے تاکہ اس کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بن جائے. لہذا جب آپ رضاکارانہ طور پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے وجود سے ایک اور انسان کی خلقت ہو، تو پہلے یہ سیکھ لیں کہ ایک انسان جو قدم رنجا کرے گا، ہمارے وجود سے باہر آئے گا، دنیا سے دنیا میں آئے گا، اسے دنیا تک پہنچانے کے لیے جو ہمارا وظیفہ ہے، فریضہ ہے، وہ کیا بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فرائض ترک کر کے ہم لذتوں کی طرف توجہ کریں، ہم لذتوں کی آغوش میں چلے جائیں، ہم شہوتوں کی آغوش میں چلے جائیں، اور وہ جو ہمارے وجود سے آئے گا وہ ہماری لذت پرستی کا شکار ہو جائے، وہ ہماری شہوت رانی کا شکار ہو جائے، اور وہ خدا نخواستہ اس دنیا میں آ کر کمزوری ہم نے دکھائی، قصور ہم نے کیا، سزا اس کو بھگتنی پڑے. والدین کے فرائض یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. لہذا بعض دانشوروں سے یہ نقل کیا گیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ بچے کی تعلیم کہاں سے شروع کریں، بچے کی تربیت کا مناسب زمانہ کون سا ہے، انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا بچے کی پیدائش سے 100 سال پہلے. بچے کی تربیت کہاں سے شروع کریں؟ کہا بچے کی ولادت سے 100 سال پہلے، اس وقت سے شروع کریں کہ بچے کو کیسے تربیت کیا جاتا ہے. یعنی یوں نہیں کہ آپ بچہ جب دنیا میں آ جائے، جب چند سال کا ہو جائے، جب اس میں گمراہی کے آثار پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو اب والدین کی آنکھیں کھلے کہ اب ہم کیا کریں. نہ، یہ آنکھیں جب کھلنی چاہیے تھی اس وقت نہیں کھلی، اور اس وقت کھلی جب دیر ہو گئی، جب تمہارے اختیار سے نکل گیا یہ. لہذا اگر نہ بھی کہیں، یہ مبالغہ سمجھے کہ بچے کی پیدائش 100 سال پہلے، لیکن اس وقت سے ضرور بچے کی تربیت شروع ہو جائے گی جب سے اس بچے کا ناطا آپ سے جڑا ہے، جب سے آپ دونوں رضاکار بنے ہیں کہ ہمارے وجود سے یہ دنیا میں آ جائے. یہ قانون خدا ہے تخلیق کا. لہذا خلقت ناقص اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خدا نے قانون ناقص نہیں بنایا، ایک درست قانون مقرر کیا، اور اس قانون کے تحت سب کی تخلیق ہوئی ہے. لہذا یہ مخلوق اس قانون کے تحت جب آئے، لیکن مخلوق مخلوق میں عیب ڈال دیتی ہے، مخلوق مخلوق میں نقص پیدا کر دیتی ہے، مخلوق مخلوق کی کمال کا راستہ روک دیتی ہے. یہ قانون ہے. اب جب تخلیق ہو گئی, خدا نے خلقت دے دی, زیور خلقت سے آراستہ کر دیا, تو یوں نہیں کہ فقط اس کو خلق کرنا ہے. خلق کرنا یعنی اس کو ہستی دینا, اس کو وجود دینا, اس کو نعمت وجود سے نوازنا, یہی تخلیق نہیں ہے. یا یہی پہ خالقیت و خلاقیت تمام نہیں ہو جاتی, بلکہ اس کو ہستی دینے کے بعد اب مقصد تخلیق تک پہنچانا باقی ہے. چونکہ اس کو خدا نے ابس پیدا نہیں کیا, فضول پیدا نہیں کیا, ایک مقصد کے تحت پیدا کیا, لہذا اب اس کو مقصد تک پہنچانا ہے. مقصد تک پہنچانے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون دیگر مقرر کیا, ایک قانون تخلیق مقرر کیا جس سے ایک انسان وجود میں آتا ہے, ایک قانون دیگر اس میں اس کے وجود میں آنے کے بعد کے لیے کہ جب وجود میں آ جائے تو اب اپنی مقصد خلقت کی طرف روانہ ہو. اس مقصد خلقت کی طرف روانہ ہونے کے قانون کو ہدایت کہا ہے, اور اس مقصد خلقت تک پہنچانے کو خداوند نے اپنی ربوبیت کہا ہے. لہذا تخلیق کے بعد ہر وہ چیز جو انسان کو مقصد خلقت تک پہنچائے وہ انسان کے اختیار میں قرار دی, اور اسی کا نام ربوبیت رکھا. لہذا فرمایا ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا, خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک وجود کو موجود کو خلق کیا اور پھر اس کی ہدایت بھی کر دی کہ اسے پہنچنا کہاں ہے, اسے جانا کہاں ہے. لیکن انسان کی تخلیق دوسری مخلوقات اور دوسرے موجودات سے مختلف ہوئی ہے. انسان کو ذرا الگ طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا, اور اس الگ تخلیق کی علامت یہ ہے کہ آپ قرآن, اب ایک تو انسان کا ذریعہ ہے کہ ہم انسان میں جا کر جستجو کریں, انسان کا مطالعہ کریں, انسان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ اس میں اور دوسری مخلوقات میں فرق کیا ہے. لیکن اس سے پہلے خود خالق انسان سے پوچھیں کہ آیا انسان دوسروں سے مختلف ہے یا نہیں. فرمایا انسان دوسروں سے مختلف ہے, اور بہت ہی مختلف ہے انسان دوسری مخلوقات سے. لہذا اس کی تخلیق کے بعد خداوند نے ایک قانون مقرر کیا, بلکہ تخلیق کے وقت ہی سب سے پہلے خدا نے اپنے آپ کو مبارک دی, فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ بہت شاہکار بنایا, بہت عجیب چیز بنائی. یہ شاہکار نے مخلوقات بنایا, کائنات کا شاہکار بنایا, اس پر خود اپنے آپ کو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. خلقت کے بعد انسان کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے دوسری مخلوقات سے الگ کر دیا. دوسری مخلوقات کو خلقت بھی خدا نے دی, اس میں کسی مخلوق کا کوئی حصہ نہیں ہے. خلقت کے بعد ان کو ہدایت بھی کر دی, اور اس ہدایت میں بھی کسی مخلوق کا حصہ نہیں ہے. رب الذی, خدا نے ہی یہ کام کر دیا, یعنی اللہ نے ہی یہ کام کر دیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تخلیق بھی دی اور مقصد تخلیق کی طرف ان کی رہنمائی بھی کر دی. لیکن جب انسان کی باری آئی, انسان کو تھوڑا سا امتیازی تخلیق خدا نے عطا کی, خلق کر دیا, لیکن مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے انسان سے کہا کہ تجھے خود پہنچنا ہے, ہم صرف رہنمائی کر دیں گے, ہم صرف راستہ دکھا دیں گے, ہم صرف تجھے وہ وسائل دے دیں گے, ہم صرف تجھے وہ ذریعے دے دیں گے, ہم تیرے اندر بصیرت پیدا کر دیں گے, ہم وہ تمام لوازمات تجھے دے دیں گے جن سے تو اپنی خلقت کے مقصد تک پہنچ سکتا ہے, لیکن پہنچنا تجھے خود ہے, جانا تجھے خود ہے. لہذا انسان کے لیے دو قانون مقرر ہوئے, ایک قانون خلقت اور ایک قانون ہدایت. یہ قانون کسی اور کے لیے نہیں ہے, فقط انسان کے لیے ہے, چونکہ دوسروں کی خلقت میں ہی ان کی ہدایت ہے. یہی کہ خلق ہوتے ہیں ہدایت لے کر خلق ہوتے ہیں, لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے ہدایت لے کر پیدا نہیں ہوتا. ایک قانون دیگر اس کے لیے مقرر کیا, اس کا نام رکھا قانون ہدایت نام رکھا. لہذا انسان کو شریعت کا سامنا ہے, انسان کے لیے قانون الہی ہے, انسان کے لیے احکام الہی ہے, انسان کے لیے حرام و حلال ہے, انسان کے لیے پابندیاں ہیں, جائز و ناجائز ہے, انسان کے لیے ممنوع و مجاز کی دنیا ہے، در حالی کہ دوسری کسی مخلوق کے لیے ایسے نہیں ہے. فقط اسے پیدا کر دیا گیا، اس کی پیدائش میں اس کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے، وہ خود ہی گامزن ہے اپنی ہدایت اور مقصد خلقت کی طرف. لیکن انسان کو ضروری سی مشکل درپیش ہے. کون سی مشکل؟ کہ اس کو تخلیق الگ دی گئی، ہدایت جدا کر دی گئی. ہدایت کا اہتمام الگ کیا گیا، تخلیق کا اہتمام الگ کر دیا گیا. لہذا پیدا ہونے کے بعد اب اسے چند چیزیں تلاش کرنی ہیں. ایک اپنے لیے مقصد خلقت تلاش کرنا ہے کہ میں پیدا کیوں ہوا. دوسرا اس مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرنا ہے کہ میں کس راستے سے اس مقصد تک پہنچ سکتا ہوں. اور تیسری چیز جو اسے تلاش کرنی ہے کہ اگر راستہ بھی مل جائے، مقصد خلقت بھی مل جائے، لیکن اس مقصد خلقت تک پہنچنے والے راستے کے اوپر کوئی چلانے والا نہ ہو تو بھی انسان مقصد خلقت تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا اب اسے ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو اس سے یہ راستہ طے کروائے اور اسے مقصد خلقت تک لے جائے. اس لیے خداوند نے انسان کے لیے جو نظام تشریح رکھا، اس نظام تشریح میں صبح و شام یاد دہانی کروائی کہ ہم نے تجھے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تیری ہدایت کا الگ سے سامان بھی رکھا ہے. لہذا یاد دہانی کرتے رہو، زبان سے دہراتے رہو. کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار، ہمیں تو نے پیدا تو کر دیا، اب ہمیں یہ بھی بتا کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. مقصد کی طرف رہنمائی ہو گئی، اب یہ بتا کہ اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، یہ راستہ بھی ہمیں بتا دے. جب راستے کا علم ہو جائے تو کیا انسان اپنے مقصد خلقت تک پہنچ جائے گا؟ کہا نہیں. یہ بھی یاد دہانی کرا دی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ مجھے اس راہ کے رہنما بھی چاہیے، مجھے اس ہدایت کے ہادی بھی چاہیے. اگر وہ مجھے رہنمائی نہیں کریں گے میں کبھی مقصد خلقت تک نہیں پہنچ سکتا. درود پڑھیے محمد والے محمد.
وسیلتنا الى اللہ فی الدارین، صاحب کعبۃ الحسین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ کے حضور پر انتر صلوات پڑھیں.
بس انسان کو یہ خود تلاش کرنا ہے، مقصد خلقت، اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ، اور اس راستے کی رہنمائی کے لیے راہبر اور رہنما، اس راستے کو طے کرنے کے لیے راہبر اور رہنما بھی چاہیے. تمام وسائل جو اس کام کے لیے درکار تھے وہ سب کو مل گئے. اپنی خلقت میں اگر انسان غور کرے، یہ نقطہ اس کو بخوبی سمجھ میں آ جاتا ہے. اپنے اوپر غور کرنا، اپنے اوپر کہ کم غور کرتے ہیں ہم، کم توجہ اپنی طرف ہے ہماری، چونکہ ہمارے مشغلے بہت سارے ہیں، ہماری مصروفیات بہت ساری ہیں، ہماری سرگرمیاں بہت ساری ہیں، یعنی ہماری توجہ اپنی طرف بہت ساری چیزیں مبذول کیے ہوئے ہیں اور اس قدر ہے کہ ہمیں اپنے متعلق سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. لمحات گزر جاتے ہیں، ساعات گزر جاتے ہیں، ایام گزر جاتے ہیں، ہفتے اور ماہ گزر جاتے ہیں، بلکہ بعض کے تو سال ہا سال گزر جاتے ہیں، لیکن انہیں اپنے متعلق سوچنے کا موقع نہیں ملتا. اس قدر دوسروں کے متعلق سوچتے ہیں کہ اپنے متعلق سوچنے کا موقع نہیں ملتا. بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم ان کی تخلیق کو دیکھیں ان کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے ہیں. اپنے اوپر ذرا غور کریں، اپنے اعضاء پہ ذرا غور کریں. مثلا اس ہاتھ کو دیکھ لیں، ہاتھ کی خلقت میں غور کریں، توجہ کریں اس پر کہ یہ ہاتھ ہے، اس کی بناوٹ دوسرے اعضاء سے تھوڑی مختلف ہے، پاؤں سے مختلف ہے، بازو سے مختلف ہے، باقی جسم کے اعضاء سے مختلف ہے. اور پھر یوں ہے کہ اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ یہ ہاتھ سمٹ بھی جاتا ہے، یہ کھل بھی جاتا ہے، اس کی انگلیاں ہیں جو ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جاتی ہیں، آپس میں مل بھی جاتی ہیں، اس کی مٹھی بھی بن جاتی ہے، اس کا مکہ بھی بن جاتا ہے، یہ کھل بھی جاتا ہے، یہ مختلف حالتیں جو ہاتھ کے اندر موجود ہیں، اگر انسان غور کرے اسی کے اندر، اسی ایک نقطے کے اندر غور کرے، ہاتھ کا مقصد خلقت انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے یہ ہاتھ کیوں دیا گیا، مجھے کیوں دیا گیا یہ ہاتھ. لیکن جو غور کیے بغیر ہاتھ کا مالک بن جائے، جسے سمجھ میں آئے کہ مجھے یہ ہاتھ کیوں دیا گیا، وہ ہاتھ کو استعمال تو کرتا ہے چونکہ اللہ نے لگا دیا، لیکن اس کا استعمال بہت غلط کرتا ہے، بہت غلط کرتا ہے، چونکہ ہاتھ کے مقصد تخلیق پر اس نے غور نہیں کیا، بہت غلط استعمال کرتا ہے. وہ غلط استعمال بعض ممکن ہے حرام ہو، بعض جائز ہو، لیکن غلط ہوتے ہیں. غلط چیزیں حرام بھی ہو سکتی ہیں، غلط چیزیں حلال بھی ہو سکتی ہیں، جائز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہے یہ غلط ہے. مثلا اگر ہم نے ہاتھ کی تخلیق پر غور نہیں کیا اور ہمیں نہیں سمجھ گئے کہ یہ ہاتھ کیوں دیا گیا تھا، ممکن ہے انسان یہ سوچے کہ بلہ پکڑنے کے لیے دیا گیا تھا، چونکہ نہیں غور تو نہیں کیا کہ کس لیے دیا گیا تھا. چونکہ یہ جمع ہوتا ہے، یہ مٹھی بنتا ہے، یہ کچھ پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ پکڑنے کی جو اس کے اندر صلاحیت موجود ہے وہ کون سی چیز ہے، اس پہ غور تو نہیں کیا، خدا سے بھی نہیں پوچھا کہ اے اللہ یہ ہاتھ اس طرح سے کیوں دیا کہ اس میں کوئی چیز پکڑی جا سکتی ہے، یہ ہاتھ اس طرح کیوں سیدھا کیوں نہیں دے دیا، پنجا میرا کیوں نہیں بنا دیا. چونکہ ہاتھ تو بہت ساری مخلوقات کے ملے ہیں نا. اب آپ جانوروں میں بھی دیکھیں، مثلا گھوڑے کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں گھوڑے کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں، نہ، گھوڑے کی دو ہی ٹانگیں ہوتی ہیں، دو اس کے ہاتھ ہوتے ہیں. بہت سارے جانوروں کی دو ہی ٹانگیں ہیں، دو ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ انسان کی طرح نہیں ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ وہ ٹانگوں اور ہاتھوں کے بال چلتے ہیں. بعض جانور ایسے ہیں جو صرف پاؤں کے بال چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو ہاتھ اور پاؤں دونوں کے بال چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو فقط پاؤں کے بال، ہاتھوں کے بال چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو کہ بعض چیزیں ایسے، جیسے بندر ہے، ہاتھ اور پاؤں دونوں کے بال چل سکتے، کبھی فقط پاؤں کے بال چلتا ہے، کبھی فقط ہاتھوں کے بال چلتا ہے، کبھی ہاتھ پاؤں دونوں کے بال چلتا ہے. لیکن بعض ایسے ہیں نا، وہ صرف پاؤں کے بال چل سکتے، ہاتھوں کے بال نہیں چلتے. اور بعض ایسے ہیں کہ جو صرف ہاتھوں کے بال چلتے ہیں، جیسے کینگرو، اس کو دیکھیں، اس کے پاؤں اتنے چلنے کے قابل نہیں ہے جتنے اس کے ہاتھ مضبوط ہیں، لہذا وہ ہاتھوں کے بل زیادہ دوڑتا ہے، پاؤں سے اتنا استفادہ نہیں کر سکتا. بس ان جانوروں کے بھی ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کی شکل کو دیکھیں کس طرح کے ہیں، ان کے ہاتھ اس طرح سے ہیں کہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے. بندر پکڑ لیتا ہے، لیکن باقی جانور کچھ پکڑنے کے قابل نہیں ہے. کیوں پکڑنے کے قابل نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ کو اس طرح سے بنایا گیا، اس طرح سے اس کی تخلیق کی گئی کہ پکڑنے کی کوئی چیز ان کے کام کی نہیں ہے، یا پکڑنے کی کسی چیز کا جس کو پکڑ سکے اس کا ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی زندگی سے مربوط نہیں ہے. لہذا ایسی چیزیں جن کا پکڑا جا سکے لیکن میری زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، اور اس کے باوجود مجھے ایسا ہاتھ دے دیا جائے جو کچھ پکڑ سکے، یہ ہاتھ فضول ہو جائے گا، یہ ہاتھ ابس ہو جائے گا. چونکہ پکڑنے کی صلاحیت ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جس کو میں پکڑوں اس کا میری زندگی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو اس کیوں دی ایک ایسی چیز جس کو میں کسی کام میں نہیں لا سکتا، جس کو کسی مقصد میں نہیں لا سکتا، بس یہ فضول ہو جاتا. اور خدا کا کوئی کام ابس نہیں. بس انسان اگر اپنے ہاتھ پہ غور کرے کہ دیگر موجودات، دیگر مخلوقات کے ہاتھ ہیں، لیکن وہ یا پنجے کی صورت میں ہے، یا کھر کی صورت میں ہے، یا سوم کی صورت میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، لیکن میری طرح ان کا ہاتھ نہیں ہے، تو یہ غور کرے کہ جب مجھے خدا نے ایسا ہاتھ دیا جو سمٹ کے کچھ پکڑ سکتا ہے، تو یقیناً کوئی ایسی چیز بھی پیدا کی ہے کہ جو پکڑنے سے تعلق رکھتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ جب نظر نہیں آئی تو ہم نے خود ہی گاڑ لی، خود ہی گاڑ لی کہ چونکہ ہاتھ تو کچھ پکڑنے کے قابل بنایا. جب ہاتھ پکڑنے، دیکھیں خداوند نے ناک لگائی تاکہ کچھ سونگے، اور ادھر سے کچھ چیزیں بنائی کہ جن کو سونگے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ناک سونگنے کے لیے ہو لیکن سونگنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، یعنی وسیلہ سونگنے کا ہو لیکن جسے سونگا جائے وہ موجود نہ ہو، ایسا کوئی کام اللہ نے انجام نہیں دیا. اب جب ہاتھ تو ہمیں دے دیا، ہاتھ کو اس طرح سے بنائے کہ اس سے کچھ پکڑ لیں، ہمیں وہ بجائے اس کے کہ وہ تلاش کریں کہ وہ کون سی چیز ہے جسے پکڑنے کے لیے ہاتھ کو یوں بنایا، بلکہ خود ہی بیٹھ کر پکڑنے کے لیے بلہ گھڑ لیا اور یہ نہیں دیکھا کہ خدا نے وہ کون سی چیز بنائی تھی جسے پکڑنا ہے، جسے تھامنا ہے، ہم نے خود اس کے لیے ایک شے گھڑ لی ہے. یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے ایک تعبیر استعمال کی قرآن مجید میں اور روایات میں بھی اس کو استعمال کیا گیا، تعبیر استعمال ہوئی اور اس کو پکڑنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا. کون سی چیز ہے پکڑنے کی؟ ایک چیز رسی، حبل، رسی ایسی چیز ہے جسے ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے. ہم نے تو پکڑنے کے بلے بنا لیے نا، خود ہی گاڑ لیے جن کو پکڑنا ہے، چونکہ پتا تو نہیں چلا کہ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے، بلہ بنا لیا کہ پکڑا، پکڑنا ہے تو بلہ پکڑے ابھی آپ. لیکن ذرا بلوں کو چھوڑ کر اور بلے بازی کو چھوڑ کر آئے دیکھیں کہ یہ خدا نے کیوں دیا تھا. آخر اللہ نے جب یہ اس طرح بنایا تو کوئی چیز بھی ایسے بنائی ہے کہ جسے میں مضبوطی سے تھام لوں، جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں، جسے میں تھام لوں مضبوطی سے. لہذا ایک چیز جس کو انسان مضبوطی سے تھامتا ہے یا پکڑتا ہے وہ ہے رسی، رسی پکڑتا ہے انسان. قرآن نے ایک تعبیر استعمال کی، ایک تشبیہ دی، دین کو تشبیہ دی رسی کے ساتھ، دین کو تشبیہ دی رسی کے ساتھ. رسی بھی انسان تھامتا ہے، رسی بھی انسان پکڑتا ہے، لیکن ہر جگہ رسی نہیں پکڑتا انسان، رسی تھامتا ہے کسی خاص موقع پر، رسی انسان تھامتا ہے کسی خاص موقع پر تھامتا ہے. کب رسی تھامتا ہے؟ اس وقت اس کو رسی کی ضرورت پڑتی ہے پکڑنے کی، کہ یا خود کسی گہرائی میں، کسی کنویں میں، کسی گڑے میں گر جائے اور کوئی اسے نجات دینا چاہے تو اس کی طرف رسی پھینکتا ہے، یا یہ کسی کو اگر کنویں اور گڑے سے بچانا چاہے تو اس کی طرف رسی پھینکتا ہے. یعنی انہی دو موقعوں پر انسان کو رسی کی ضرورت پکڑتی ہے کہ کوئی گہرائی میں گر گیا، کوئی پستی میں گر گیا، کوئی نشیب میں چلا گیا، اس کی نجات سوائے رسی کے ممکن نہیں ہے. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین کو تشبیہ دی رسی کے ساتھ. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ایک ساتھ تھام لو. یہ رسی کی تعبیر کرنا اور تھامنے کی تعبیر کرنا یہ بتاتا ہے کہ انسان کہاں کھڑا ہے.
سبحان اللہ،
سیڑھی کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا یہ سیڑھی جو میں نے لٹکا دی اس سیڑھی کو مضبوطی سے تھام لو، فرمایا یہ جو رسی میں نے ابھی ذکر دی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان کہاں کھڑا ہے. رسی جس کی طرف پھینکی جائے اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اب ایسے نہ ہو جائے کہ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں رسی ایسی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں، کمند رسی کی جہاں نہیں ڈالنی چاہیے. کوئی شخص کھمبے پہ چڑھا ہوا پھنس گیا، اوپر اتر نہیں سکا. عموماً بزرگوں کو ایسے موقع پر طلب کیا جاتا ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ایسی مشکل جس کو ہم حل نہیں کر سکتے کیا کریں. ایک بزرگ کو بلایا کہ آپ رہنمائی کریے کہ ہم اسے کیسے اتاریں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ رسی منگوائیے. رسی منگوا کے اس کی طرف پھینکی، اسے کہا کہ مضبوطی سے اسے اپنی کمر کے گرد باندھ لو، کس کے باندھ لو. انہوں نے کس کے باندھ دی، پھر کہا دو چار جوان مضبوط تکڑے وہ آ جائیں، اور انہیں کہا کہ جب میں ایک دو تین کروں گا تو آپ مل کر کھینچ لیں. چونکہ بزرگ تھے لہذا جو کہہ رہے تھے وہ کر رہے تھے. بزرگوں نے جو ایک دو تین کا انہوں نے کھینچا تو وہ کھمبے سے نیچے تو آ گئے لیکن سانس نہیں آ رہی تھی اس میں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مر گئے. بزرگوں نے کہا مجھے خود تعجب ہے کہ یہ کیسے مر گئے، انہیں مرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ کل ہی ہم نے ایک آدمی کو اسی طریقے سے بچایا، وہ کنویں میں گرا ہوا تھا، ہم نے رسی پھینکی، چار جوانوں کو بلایا، میں نے ایک دو تین کہا، انہوں نے مل کر کھینچا، وہ زندہ باہر آ گئے. ان کی بدقسمتی تھی کہ یہ مر گئے، ورنہ ہماری طرف سے کوئی مشکل نہیں تھی. نہ رسیوں سے انہیں نہیں نکالا جاتا جو کھمبوں پہ پھنسے ہوئے ہوں، رسیاں انہیں نجات دیتی ہیں جو کنوؤں میں گرے ہوئے ہوں، جو پستیوں میں گرے ہوئے ہوں، جو گہرائیوں میں گرے ہوئے ہوں، جو بہت نیچے چلے گئے ہوں، جو اپنے مقام سے بہت نیچے گر گئے ہوں، ان کی طرف رسیاں آویزاں کی جاتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ان رسیوں کو مضبوطی سے تھام لو. بس خداوند تبارک تعالیٰ نے دیکھیں ایک رسی بنائی، کسی چیز کی بھی رسی، پلاسٹک کی رسی ہو، وہ کاٹن کی رسی ہو، کسی چیز کی پرسن کی رسی ہو، جس کسی کی بھی رسی ہو، بالاخر رسی پیدا کی اور ادھر سے ہاتھ دیا اور کہا کہ یہ ہاتھ ہے، یہ پکڑنا ہے، پکڑتا ہے، اور ادھر رسیاں ہیں، انسان ایک مضبوط چیز رسی تھامتا ہے. چونکہ بلے تھامنے سے انسان کو کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی، بلے انسان کو سوچنے کا موقع نہیں دیتے، بلوں کے اندر کوئی درس موجود نہیں ہے، لیکن رسیاں تھامنے میں ایک بڑی حکمت موجود ہے. رسیاں تھامنے میں بڑی حکمت موجود ہے. کیا حکمت موجود ہے؟ چونکہ بلے بازی سے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، بلے بازی سے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا مقصد کیا ہے، بلے بازی سے یہ بھی نہیں پتا، ہے تو پکڑا ہوا نا وہ بھی، ہے تو تھاما ہوا وہ بھی، لیکن یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ مجھے جانا کہاں ہے، اور یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ مجھے پہنچانے والا کون ہے. وہ بھی ایک پکڑنے کی چیز ہے، وہ بھی ایک تھامنے کی چیز ہے، لیکن ایسی تھامنے کی چیز ہے جو انسان کو صرف مشغول کر دیتی ہے، صرف سرگرم کر دیتی ہے، لیکن انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن رسی ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان تھامتا ہے، لیکن تھامتے ہی بڑی حقیقتیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. یعنی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں، اور اسے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس پستی میں صرف رسی نہیں بلکہ رسی کسی اور جگہ پر منسلک بھی ہونی چاہیے. مربوط بھی ہونی چاہیے. چونکہ اگر رسیاں پڑی ہوئی رسیاں، ایسے پڑی ہوئی رسیاں کسی کی طرف، رسی کی دو کونے ہوتے ہیں نا، دو سرے، ایک سرا اس کی طرف پھینکا جاتا ہے جو کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، جو کنویں میں ہے، اور اگر دوسرا سرا ایسے ہی پڑا ہوا ہو زمین پر، ایک سرا اس کو تھما دیا جائے اور اسے کہیں کہ یہ اپنی کمر سے باندھ لو، تو یہ نہ صرف خود باہر نہیں آئے گا بلکہ رسی بھی نیچے چلی جائے گی، رسی بھی کنویں میں چلی جائے گی. لہذا اس شخص کی نجات کا طریقہ یہ ہے کہ یہ رسی باہر، کنویں سے باہر کسی جگہ بندی ہوئی ہونی چاہیے، یہ رسی کسی کے ہاتھ میں اوپر ہونی چاہیے، اور وہ جو اوپر ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، وہ بہت طاقتور ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر اس کے ہاتھ سے سرا چھوٹ گیا یا اس سے رسی کا ناتا کٹ گیا تو رسی بھی جائے گی اور یہ بھی جائے گا، نہ کوئی نجات پائے گا نہ کوئی زندہ باہر آ سکے گا. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اب توجہ کرنا، انسان کو پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلقت دے دی، لیکن خلقت پا کر خوش نہ ہو جائے. یہی کہ کوئی مخلوق گھر میں آ گئی فوراً پتاسے لے کر نہ آ جائے. چونکہ بعض بڑے اہم کام ہوتے ہیں جو ہم عجیب کاموں میں ان کو ضائع کر دیتے ہیں، پتاسے بھی ہمیں بہت ساری چیزوں سے غافل کر دیتے ہیں. آج کل تو شاید بنتے بھی نہیں ہیں، معلوم نہیں بنتے ہیں یا نہیں بنتے، لیکن کسی زمانے میں ایسے ہوتا تھا، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پتاسے بانٹے جاتے تھے. یہ جوان تعجب سے دیکھتے ہیں پتاسا کیا ہوتا ہے، کرتے ہیں آپ بھی پتاسے بانٹتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ خلقت کو پتاسوں کی نظر کر دیں. ایسا نہ ہو کہ پتاسے کہیں آپ کو مخلوق سے ہی غافل کر دیں، خلقت سے ہی غافل کر دیں. نہ، پتاسے کھاتے رہیں گے، عمر بڑی دراز ہے. ابھی یہ سمجھو کہ یہ پیدا ہو گیا، لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کر دیا، لیکن کیسا پیدا کیا، فی احسن تقویم، یعنی ہم نے ماڈل، نقشہ، منصوبہ بہت اچھا بنایا اس کا. انسان پیدا کر دیا لیکن نہیں کہ جو سامنے پڑا ہے یہ بہت خوبصورت ہے، بڑا اعلی ہے، نا، ہم نے جس منصوبے کے تحت، جس قانون کے تحت، جس تقویم کے تحت، جس نظام کے تحت اس کو بنایا، فی احسن تقویم، یعنی جس نقشے سے بنایا وہ نقشہ بہت خوبصورت، وہ بڑا احسن ہے، وہ بڑا حسین اور زیبا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، جس نقشے کے تحت بنایا وہ بڑا خوبصورت ہے. اب ہم تو بیوٹی پارلروں میں جا کر احسن تقویم بنواتے ہیں نا اپنی، حجام سے کہتے ہیں کہ ہماری تقویم ذرا احسن کر دینا. اب آج کل تو احسن کرنے کے بجائے وہ پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں، عجیب و غریب کٹنگ ہے نا، ماڈل کاٹتے ہیں حجام بار نہ، حجاموں کو نہیں پتا کہ احسن تقویم کیا ہوتی ہے، درزیوں کو نہیں معلوم کہ احسن تقویم کیا ہوتی ہے. کس کو پتا ہے؟ خالق کو پتا ہے احسن تقویم کیا ہوتی ہے، چونکہ نقشہ خلقت اس کے پاس ہے، نقشہ خلقت اس کے پاس ہے، لہذا اس نے جس نقشے کے تحت پیدا کیا وہ بہترین نقشہ تھا. پیدا تو کر دیا، صرف پیدا ہو گیا تو خوش نہ ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس نے اسے پیدا کہاں کیا، کس نقطے پہ پیدا ہوا، کس نقطے پہ پیدا کیا. کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم. ابھی بات ختم نہیں، یعنی یوں نہیں ابھی پتا سے نہیں بانٹنا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یوں نہیں کہ فوراً کہو جی پتا سے لے ہو ٹوکری لے ہو، نہ ابھی نہیں لانا، چونکہ بات ابھی ختم نہیں. سما سن لو پہلے پھر بانٹنا. سما رددناہ اسفل سافلین، پیدا تو کر دیا لیکن یہ تو دیکھو کہاں پیدا کیا. سما رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو کہاں بھیج دیا؟ اسفل سافلین میں بھیج دیا، اسفل سافلین. یہ کسی باہر کی مخلوق کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہماری بات ہو رہی ہے، قرآن ہمیں مخاطب ہے، انسان کی خلقت بتا رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم انسان پیدا ہوئے ہیں تو الحمدللہ کے انسان ہیں، تو ذرا اپنی خلقت کی داستان تو سنیں خالق سے. خالق بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً کوئی مبارکباد دینے والے آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں، ماں کا حال پوچھتے ہیں، باپ کا حال پوچھتے ہیں، سب سے پہلے ماں کے پیچھے جاتے ہیں چونکہ ماں نے جنم دیا ہے. عباسوں کو اولاد نرینہ اتنی اچھی لگتی ہے کہ اصل والدہ کو بھول ہی جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں بچہ خیریت سے ہے یا نہیں، نہ پہلے پوچھو کہ ماں خیریت سے ہے یا نہیں، چونکہ یہ ماں رہی تو بچہ خیریت سے نہ بھی ہوا تو ایک اور خیریت والا بچہ پیدا ہو جائے گا، لیکن اگر یہ ماں ہی خیریت سے نہ ہوئی تو کوئی خیر نہیں ہے. یہاں تو ماں کی بھی فکر نہیں کی جاتی، بچہ پیدا ہوتا ہے اس قدر عاشق اولاد نرینہ ہے کہ اس کی ماں تک کا حال نہیں پوچھا کہ اس کی ماں کا کیا حال ہے. تو جو ماں کا حال نہیں پوچھتا وہ خالق کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ وہ خالق بچے کی طرف، بچے کے خالق کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ ابھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے خالق سے داستان خلقت سن لو اس کی، کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا پیدا ہوا، یہ کیا مہمان آیا ہمارے گھر میں. فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ بہترین احسن نقشے کے تحت ایک ماڈل شاہکار بنایا، لیکن یہ دیکھو کہ اس کو کہاں رکھا، پیدا کر کے کہاں رکھا. اب انشاءاللہ خدا جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ دے انشاءاللہ، اور خصوصاً جن کی اولاد مریض ہے خدا ان کی اولاد کو جلد از جلد سے عطیاب فرمائے. اگر بچہ پیدا ہوتے ہی، بعض بچے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہی چلے جاتے ہیں سی سی یو، پیدا ہوتے ہی ان والدین کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، مبارکیں روک کے رکھی ہوتی ہیں، پتاسے روک کے، چونکہ پتہ نہیں کہ کیا بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ شیشے کے ایک جھولے میں، جھولا تو نہیں ہوتا بیڈ کہہ رہے، سی سی یو میں ہوتا ہے نا، آئی سی یو میں، سی سی یو میں اسپیشل وارڈ میں، بچہ پیدا ہوتے ہی خدا نخواستہ دل کا مریض پیدا ہوا، ہوتے ہیں بعض بچے پیدا ہوتے ہی کیوں مشکل پیدا ہوئی، بچے کو سانس کی مشکل ہو رہی ہے، وہ ڈاکٹر ماں سے بچے کو الگ کر لیتے ہیں. اب ماں یہاں پر مبارکیں لینے نہیں بیٹھ جاتی، بلکہ اس کی ساری فکر یہ ہوتی ہے کہ کہیں کسی نہ کسی طرح جیسے بھی ہو سکتا ہے اب جتن کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، گریہ کرتی ہے، نظر کرتی ہے، نیاز کرتی ہے، اور سب کی جا کر ڈاکٹروں کی منتیں سماجتیں سب کچھ کرتی ہے. کس لیے کرتی ہے؟ کہ خدا را اس کو اس کمرے سے باہر لے. لیکن جب باہر آئے نہیں ہے کہ مردہ اس کا باہر آئے, جنازہ اس کا باہر ہے نا, ایک تو اس کمرے سے باہر آ جائے اور باہر بھی ایسے ہے کہ صحیح اور سالم باہر آئے, یعنی باہر آئے ایسے ہنستا کھیلتا باہر آئے, اس طرح سے چاہتی ہے کہ باہر آ جائے. تو خداوند نے جو خالق ہے اس خالق نے یہ اولاد دی, تمہیں پیدا کیا, تم سے انسان پیدا کیا, انسان پیدا کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ سی سی یو سے بھی بدتر جگہ میں نے رکھ دیا اس کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. سی سی یو میں جائے اتنے پریشان ہوتے ہو, اسفل سافلین میں پریشان نہیں ہوتے. سی سی یو میں چلا جائے, بڑا ماہر سرجن بلاتے ہو, ڈاکٹر بلاتے ہو, اس کو کہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب پرواہ نہ کریں, پیسے کی پرواہ نہ کریں, بس کسی طرح ہمارا بچہ صحیح و سالم باہر آ جائے. یہ جو پیدا ہوا اسفل سافلین میں, یہ جو انسان جہاں پر پیدا ہوا اور خدا نے جہاں اس کو بھیج دیا وہاں سے اس کو نکالنے کی پرواہ نہیں کرتے, وہاں سے نکالنے کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن خدا نے, خالق نے اہتمام کیا, چونکہ میں نے پیدا کیا, نقشہ بہترین میں نے بنایا, میں نے اس کو اسفل سافلین میں بھیجا, اب اسفل سافلین سے نکال کر اس کو اعلی علیین تک پہنچانا بھی میرا کام ہے. اس کو اعلی علیین تک پہنچانا بھی میرا کام ہے. کیسے نکالیں گے, کیسے نکالیں گے؟ فرمایا کہ اگر غور کیا ہوتا, ان ہاتھوں پہ غور کیا ہوتا, اس ہاتھ کی بناوٹ پہ غور کیا ہوتا, اس ہاتھ کے پکڑنے کی صلاحیت پہ غور کیا ہوتا, اگر تو نے سوچا ہوتا, اپنی تخلیق پہ غور کیا ہوتا, تو تجھے ساری داستان آخر تک سمجھ میں آ جاتی کہ ہم کس طرح انسان کو بچاتے ہیں, کس طرح انسان کو نجات دیتے ہیں, کس طرح اس کو اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر ملکوت اعلیٰ میں پہنچا دیتے ہیں. کیسے پہنچاتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم نجات کی رسی اس کی طرف آویزا کریں گے. چونکہ یہ اسفل سافلین میں ہے, یہ تو بہت نیچے ہے, یہ تو بہت نیچے ہے, مقصد خلقت بہت اعلیٰ ہے, یہ جو سب سے نیچے ہے یہ سب سے اوپر کیسے جائے گا؟ اس کے لیے نجات کی رسی خدا نے نجات آویزا کی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کو مضبوطی سے تھام لو اس رسی کو. لیکن رسی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف سے اس کے پاس ہو ایک سرا اس کا جو کنویں میں غرق ہے, اور دوسرا سرا اس کے پاس ہو جو نجات دے رہا ہے. یہ رسی بھی دو خصوصیتیں ہونی چاہیے, ایک سرا اس کا ان لوگوں کے اختیار میں ہو جو مارز ہلاکت اور اسفل سافلین میں ہیں, اور دوسرا سرا اس کے اختیار میں ہو جو سب کو پیدا کرنے والا اور بچانے والا ہے. اب انسان دیکھ لے, پوری کائنات گھوم کر دیکھ لے کہ کون سی رسیاں ایسی ہیں, وہ رسی کون سی ہے کہ جس کا ایک سرا خدا نے ان مخلوق کو دے دیا کہ جو نجات چاہتی ہے, جو گہرائی میں گر گئی, جو پستی میں گر گئی, جو اسفل سافلین میں چلی گئی, اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں اس کا تھام لیا. تو یہ رسی خدا نے بتا دیا کہ یہ ایک ہی رسی ہے کہ دیکھ لو دائیں بائیں تمہارے کون ہے, آگے پیچھے تمہارے کون ہے, فقط ایک رسی تمہیں ایسی نظر آئے گی کہ اگر اس سے تمسک کر لیا تو جان لو کہ اس کا دوسرا سرا میرے اختیار میں ہے, جو ہی اس کو تم نے تھاما تم اعلی علیین تک جا پہنچو گے. وہ ایک ہی رسی ہے. وہ کون سی رسی ہے؟ جس کو کہتے ہیں اللہ کی رسی. اللہ کی رسی تو ایک مفہوم تو ہے,
تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیداری, اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
الصدیق الاکبر, الصدیق الاکبر, الولی المکرم, والفاروق الاعظم, سیدی مرشدی مولائی علی بن ابی طالب. نبوت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، خلافت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، شفاعت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، مبتد ان کے گھر کی ہے، طہارت ان کے گھر کی ہے، عطر و منظر، عزت اور عظمت وہ بھی ان کے گھر کی ہے، تم بلاتے ہو بس جنت کی طرف جس میں ملائکہ حور و قصور رہتے ہیں، ہم تم کو بلاتے ہیں اس گھر کی طرف جس میں خود حضور رہتے ہیں۔ کوئی فضیلت ایسی بھی جس کا قدرت کو کسی اور کو دینا بھی گوارا نہ ہوا، اور تمام امت بھی بے بس ہو کر رہ گئی، وہ کتاب اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید، اس کی وراثت بھی ان کے گھر کی ہے۔ بہادر السیدین، الامامین، ہمامین، کریمین، سعیدین، شہیدین، الحسن الحسین، سید اشباب اہل جنہ پر برتر ثواب پڑے۔
توجہ فرمائیے، وہ رسی کون سی ہے کہ جو خدا نے نجات بشریت کے لیے آوازاں کی؟ اس رسی میں دو خصوصیات ہونی چاہیے، ایک رسی ڈوبتے ہوئے کے، ایک سرا رسی کا ڈوبتے ہوئے کے ہاتھ میں ہو، اور ایک سرا اس کا جس نے نجات دینی ہے اس کے ہاتھ میں ہو۔ ایک اس کے ہاتھ میں، ایک اس کے ہاتھ میں ہو، وہ رسی کون سی ہوئی؟ اب آئیں، روایت میں معصوم اس رسی کا مصداق بتاتے ہیں، چونکہ رسی ایک مفہوم ہے، حبل اللہ ایک مفہوم ہے، اس حبل اللہ کو مصداق چاہیے، اگر مصداق نہیں ملا نجات نہیں ہو سکتی، چونکہ رسیوں کے تصورات سے کبھی کوئی بھی نجات نہیں پاتا جب تک رسیوں کے مصادیق ان کو نہ مل جائیں، جب تک رسی کا مصداق نہ مل جائے نجات نہیں ملے گی۔ رسی کا مصداق، مفہوم تو رسی کا قرآن نے بتا دیا، اب مصداق رسی کا معصوم بتائیں گے، معصوم رسی کا مصداق بتائیں گے۔ کیا بتایا؟ فرمایا کہ نحن واللہ حبل اللہ المتین، خدا کی قسم یہ حبل اللہ المتین، وہ رسی جو نجات بشریت کے لیے اللہ نے آویزاں کی، وہ خاندان اہل بیت ہیں۔ اگر یہ نجات کی رسی ہے، اس کے ذریعے سے امتوں کو اسفل سافلین سے نکالنا ہے، اس کے لیے ذریعے سے اگر بشریت کو نجات دینی ہے، اس کے اندر دو خصوصیتیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایک سرا ان کے اختیار میں ہو جو ڈوب رہے ہیں، اور ایک سرا اس کے اختیار میں ہو جو نجات دینے والی ذات ہے، جو نجات دینے والی ذات ہے۔ تو آئیں دیکھیں کہ آیا اس رسی میں وہ دو خصوصیات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی وہ دو خصوصیات، آیا یہ دو صفتیں اس کے اندر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ آئے قرآن پڑھ کے دیکھیں، جس نے ہمیں کہا کہ تمہاری نجات اس حبل اللہ سے ہوگی، اور معصوم نے حبل اللہ کا مصداق ہمیں بتا دیا، اب دیکھیں کہ قرآن نے جو صفات بتائی ہیں رسی کی نجات دینے والی کی، وہ یہاں ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ امام، توجہ سے سننا، اب ادھر میری طرف دیکھیں، وہ اپنا کام ہوتا رہے گا، جب مسئلہ تو ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر امام سمجھ میں آ جائے ہمیں، امامت سمجھ میں آ جائے ہمیں، انسانیت کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن امامت کو کہاں سے سمجھیں ہم، امام کہاں سے سمجھیں ہم؟ میں نے کہا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، خالق انسان ذات خدا ہے، اور خالق نے، چونکہ سارے تو ماں باپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، کسی کی توجہ بھی خدا کی طرف نہیں ہے, تو خدا نے دیکھا کہ کوئی مجھے مبارک نہیں دیتا, میں خود ہی اپنے آپ کو مبارک. تبارک اللہ احسن خالق, اخر پیدا میں نے کیا, مبارکیں یہ لے رہے ہیں. ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو باپ کا سر بھی سجدے میں جھک جائے, رشتہ داروں کا سر بھی سجدے میں جھک جائے, مبارکیں دینے والوں کا سر بھی سجدے میں جھک جائے کہ اے پروردگار یہ کیا تو نے خلاقیت کا کرشمہ دکھایا ہے, یہ کیا خلاقیت کا کرشمہ دکھایا ہے. یعنی نہج البلاغہ کے بقول, نہج البلاغہ میں مولا کیا بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان دیکھتا ہے یہ خلقت کا حسین منظر دیکھتا ہے تو کس پہ انسان کا سجدے میں سر جھک جائے, عظمت خدا اور خلاقیت خدا پر. اس لیے کہ آج تک کسی نے پانی سے تصویر نہیں بنائی, اصل پانی سے تصویریں بنتی بھی نہیں ہیں, پانی پر تصویریں نہیں بنتی, لیکن یہ عظیم شاہکار پانی پہ خدا نے بنا دیا, ایک نطفے سے خدا نے اچھا عظیم شاہکار پیدا کر دیا. لہذا سجدے میں سر جھک جائے انسان کا اور سب سے پہلی مبارک خدا کو دے کہ پروردگارا اس خلاقیت پر تیری بارگاہ میں شکر گزار ہیں, شکر گزار ہیں. لیکن انسان کو توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ایک شکر خدا کا بھی کر دے, جب نہیں ملتا تو مانگتا خدا سے ہے, جب مل جاتا ہے تو پھر ڈاکٹروں کے پیچھے جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب کی زحمت سے ہو گیا, فلاں نے ہو نہیں رہا تھا ڈاکٹر صاحب نے گولی دی ہو گیا, ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کیا ہو گیا, ڈاکٹر صاحب نے ٹیکہ لگایا ہو گیا. نہ, یہ ڈاکٹر بھی تو کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا, وہ خالق ہے, خالق جہان ہستی. خود اس سے پوچھیں ہم امامت کے لیے بھی, کس سے پوچھیں ہم امام کون ہوتا ہے, کس سے پوچھیں امام کون ہوتا ہے. بہت سے بزرگوں نے ہمیں توجہ کیا, توجہ دلائی کہ امام اگر پوچھنا ہے, امامت اگر پوچھنی ہے کس سے پوچھیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کسی صاحب اسرار سے پوچھیں, ہر ایک سے نہ پوچھیں. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کا. یعنی امامت کی حقیقت کون جانتے ہیں, جو صاحب اسرار ہوتے ہیں. جو صاحب اسرار نہیں ہوتے, جو رازدان نہیں ہوتے, جو رازدار نہیں ہوتے, وہ امامت کی حقیقت نہیں جان سکتے. لہذا جو صاحب اسرار نہیں ہیں ان سے امامت کی حقیقت نہ پوچھیں, امامت کی حقیقت صاحب اسرار سے پوچھیں. بہت سو نے بتایا کہ امامت کی حقیقت فلاں سے پوچھیں, لیکن سب سے پوچھنے سے پہلے اس سے پوچھیں کہ جس نے مرتبہ اور منصب امامت عطا کیا ہے. سب سے پہلے اس سے پوچھیں کہ امام کیا ہوتا ہے, امام کیوں بنایا ہے, امام ہوتا کیا ہے امت کے اندر, امام کا کام کیا ہے امت کے اندر, امت کا فریضہ کیا ہے امام کے مقابلے میں. سب سے پہلے اس سے پوچھیں. خداوند نے فرمایا کہ امامت کے دو رکن ہیں. اب وہ ساری تفصیل میں دو لفظ میں بیان کر رہا ہوں, صرف اشارہ, یعنی اس تفصیل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اگر ضرورت پڑی تو شاید کھول بھی دیں اس معما کو جو ابھی اشارے کی صورت میں بیان ہو رہا ہے, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر ضرورت پڑی تو. اب ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے یہ مجھے معلوم نہیں, اگر ضرورت پڑی تو شاید اس معما سے تھوڑا سا پردہ ہٹا بھی دیا, لیکن ابھی اشارہ کرتا ہوں فقط. وہ اشارہ یہ ہے کہ خداوند نے فرمایا کہ امامت کے دو رکن ہیں, امامت کے دو رکن ہیں. یہ کسی اور سے جا کر پوچھیں گے نہیں معلوم ہوگا, یہ اس سے پوچھیں گے جس نے امامت کا منصب عطا کیا ہے, جس نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اور صحیح منطقی بات بھی یہ ہے کہ اسی سے پوچھیں گے امامت کیا, یہ کیا دیا آپ نے تحفہ. وہ ذات یہ بیان فرماتی ہے کہ یہ تحفہ, یہ ہدیہ ہمارا, جاعلک للناس اماما, یہ جو ہم نے دیا اس کے دو رکن ہیں اصلی. جس کے اندر یہ دو رکن ہوں گے وہ امام ہوگا, جس کے اندر نہیں ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. وہ کون سے دو رکن ہیں؟ ایک ہے رکن ولایت اور ایک ہے رکن ہدایت. فرمایا ہے. یہ جن کو خلقت تو دے دی لیکن ان کو بھی ہدایت بھی دینی ہے, یعنی اسفل السافلین سے نکال کر اعلیٰ علیین تک بھی پہنچانا ہے. تو اعلیٰ علیین تک پہنچانے کے لیے حبل کی ضرورت ہے, لہذا امام کو میں نے حبل قرار دیا ہے. یہ رسی ہے نجات کی, تو نجات کی رسی کے دو سرے ہوتے ہیں. ایک سرا اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ جو ڈوب رہا ہے, دوسرا سرا اس کے اختیار میں ہوتا ہے جو بچانے والا ہے. اس لیے میں نے اس رسی کے دو سرے بنا دیے, ایک ہدایت اور ایک ولایت. ولایت وہ سرا ہے جو امام کو مجھ سے مربوط کرتا ہے, اور ہدایت وہ سرا ہے جو امام کو ان ڈوبتے ہوئے سے مربوط کرتا ہے کہ یہ ہدایت لے, میں ولایت کے ذریعے سے ان کو نجات دے دوں گا. ولایت کے ذریعے امام خدا سے مربوط ہے, ہدایت کے ذریعے امام امت سے مربوط ہے. اب توجہ کرنا, دونوں میں سے جس نے سرا چھوڑ دیا نجات نہیں ہوئی. اس رسی کا وہ سرا جو اللہ کے اختیار میں, خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر وہ سرا چھوٹ جائے, کہ نہیں چھوٹتا لیکن فرض ایک تصور, اگر وہ سرا چھوٹ جائے نجات نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی ایسا امام فرض کر لیا جائے جس کا خدا سے ولایت کا رابطہ نہ ہو, اور لوگ اس کی امامت کے قائل ہو جائیں, لوگ اس کی امامت کے قائل ہو جائیں, وہ امام نار تو ہو سکتا ہے, امام نجات نہیں ہو سکتا. وہ امام نار ہو سکتا ہے, امام نجات نہیں ہو سکتا. امام نجات وہ ہوتا ہے جو ولایت کے سرے سے خدا سے مربوط ہو, اور امام نار وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلائے نہ اللہ کی طرف بلائے. امام نجات وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, اللہ کی طرف بلائے. اور اگر چونکہ وہ سرا تو بہت مضبوط ہے, وہ تو کبھی چھوٹتا نہیں ہے, چونکہ وہ سرا خدا سے مربوط ہے اور ذات خدا کبھی اس سرے کو ترک نہیں کرتی, اور خود امام بھی کبھی اپنا ناتا خدا سے نہیں توڑتا. لیکن رسی کا دوسرا سرا اس کا ذرا عجیب ماجرا ہے, چونکہ وہ کن کی ایک طرف لٹکایا گیا, کن کی طرف اویزا دیا گیا, ہدایت کا سرا. ولایت کا سرا اس رسی کا خدا نے خود سنبھالا, ہدایت کا سرا ان کی چونکہ ضرورت یہی تھی, عقل بھی یہی کہتی ہے, بات بنتی بھی ہوئی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ولایت کا سرا لوگوں کی طرف, ہدایت کا سرا اللہ کی طرف ہو. یعنی امام کا کام خدا کو ہدایت کرنا ہو جائے, معاذ اللہ, یہ تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ خدا کی طرف سے منسوب ہے, وہ مخلوق خدا ہے, اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہدایت کے سرے سے اللہ سے مربوط ہو, ولایت کے سرے سے لوگوں سے مربوط ہو. بلکہ ولایت کا سرا اللہ سے اس کو مربوط کرتا ہے, ہدایت کا سرا لوگوں سے مربوط کرتا ہے. اللہ کے ساتھ جو سرا اس کا مربوط ہے وہ نہ اللہ ترک کرتا ہے نہ امام ترک کرتا ہے, لہذا وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے. لیکن ہدایت کا سرا اس رسی کا, ہدایت کا سرا جو لوگوں کی طرف لٹکایا گیا ہے, جو لوگوں کی طرف آویزان کیا گیا, اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. چونکہ امام تو ہدایت ترک نہیں کرتا جس طرح ولایت ترک نہیں کرتا, جس طرح امام ولایت کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہدایت کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتا. لیکن چونکہ ہدایت کرنا امام کا کام ہے, ہدایت لینا لوگوں کا کام ہے, ممکن ہے یہ لوگ اس سرے کو ترک کر دیں. اگلی بات بعد میں کروں گا, لیکن بعض اوقات یہ امت نادان, یہ اسفل سافلین, کہ خدا نے ان کی نجات کے لیے جو ہدایت کی رسی ان کی طرف آویزا کی تھی کہ یہ رسی مجھ سے مربوط ہے, میری طرف سے ہے, ایک سرے نے اسے مجھ سے منسلک کیا ہوا ہے, دوسرا میں نے آپ کی طرف روانہ کیا تاکہ آپ اس سے تمسک کرو, نجات پا جاؤ. لیکن جب جہالت بہت ہو جائے, جب نادانی بہت ہو جائے, جب حماقت بہت ہو جائے, جب صفاحت حد سے گزر جائے, یہ لوگ نہ فقط اس سرے کو تھامتے نہیں ہیں بلکہ بڑھ کر رسی کو ہی کاٹ دیتے. یہ ایام ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جب جہالت بہت ہو جائے، جب صفاحت بہت ہو جائے، جب حماقت حد سے گزر جائے، تو نہ صرف اس رسی کو تھامتے نہیں بلکہ اس کو بڑھ کر کاٹ دیتے. کل روز عاشور یہی یاد دلاتا ہے تو اس امت نے رسی کو ہی کاٹنا چاہا، نہ صرف ہدایت نہیں لی بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت سے محروم کرنا چاہا. یہ جہالت کے کرشمے ہیں، یہ حماقت اور صفاحت کے کرشمے ہیں. قرآن نے ذکر کیا ہے نادان امتوں کا رویہ انبیاء کے ساتھ. خدا شاہد ہے جب ہر نبی کے حالات انسان دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر نبی پر ایک کربلا گزری ہے. مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہر نبی پر ایک کربلا گزری ہے. زیارت وارثہ میں پڑھتے نا، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. حسین وارث انبیاء ہے، حسین کربلا میں بھی وارث انبیاء ہے، ان مصائب میں بھی وارث انبیاء ہے، کربلا میں بھی وارث انبیاء ہے. یہ میراث انبیاء تھی کہ قوموں کو ہدایت کرنے آئے، قوموں نے انہیں شہید کر دیا. یہ ترکہ تھا انبیاء کا، یہ رویہ تھا امتوں کا. اور یوں نہیں کہ اب یہ سلسلہ رک گیا ہے، یعنی کربلا آخری کربلا تھی اور اب اس رسی کو کاٹنے کی کوئی کوشش نہیں ہوگی، اب لوگوں کو ہدایت سے محروم کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوگی، اب بھی جاری ہے. اب کیسے ہو رہا ہے؟ وقت گزر گیا، انشاءاللہ اشارہ کروں گا بعد کی مجالس میں. اب کیسے ہو رہا ہے؟ اس زمانے میں کیسے اس رسی کو کاٹا جا رہا ہے؟ لیکن جو کچھ کربلا میں نجات کے اس راستے اور نجات کے اس ذریعے سے اور ہدایت کے اس چراغ کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ چراغ جو ان کو روشنی دینے آیا تھا، اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی اس نیت کے ساتھ کہ شاید اگر جسمانی شہادت ہو گئی تو ہدایت کا چراغ بھی بجھ جائے گا، لیکن غافل تھے کہ یہ وہ چراغ ہے، یہ وہ چراغ ہے جو تنفس سانس لینے سے روشن ہوتا ہے لیکن خون سے روشن تر ہو جاتا ہے. حسین وہ چراغ ہدایت ہے کہ جب تک زندہ تھے سانسیں چلتی تھیں، روشن چراغ تھا، لیکن جب سانسیں تھم گئیں، جب رگیں کٹ گئیں گردن کی، تو یہ روشن تر ہو گیا، یہ روشن تر ہو گیا. قرآن نے کہا مثال نور خدا ایسے ہیں، مثال نور خدا ایسے ہیں کہ اگر اسے نور نہ بھی دکھلایا جائے تو بھی نورانی ہوتا ہے. لو لم تمسس نار، اگر اسے آگ نہ بھی دکھائی جائے تو بھی نورانی ہوتا ہے. اس کا جو مواد ہے، اس کا جو تیل ہے، وہ خود نورانی ہے، لیکن اگر اسے اس نورانی تیل کو اگر آگ کا شعلہ بھی دکھا دیا جائے تو نورن علی نور ہو جاتا ہے، نورن علی نور ہو جاتا ہے. انہوں نے چراغ بجھانا چاہا، امت نادان نے چراغ بجھانا چاہا، لیکن نادانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے عمل سے نہ صرف بجھے گا نہیں بلکہ نور علی نور ہو جائے گا، نور علی نور ہو جائے گا. خون سے جلا ہوا چراغ کبھی بجھتا نہیں، لیکن امت کی جفا دیکھیں، اس نے بجھانے کے لیے کیا کچھ کیا، وہ چیزیں جو رلاتی ہیں انسان کو. اور پوری تاریخ ایسے ہے، پوری تاریخ ایسے ہے، آج تک ہر بشر روتا ہے، ہر صاحب ضمیر روتا ہے، ہر صاحب وجدان روتا ہے، اور اس کو رونا بھی چاہیے. اپنے ضمیر کی زندگی بتانے کے لیے، حیات بتانے کے لیے اسے افسوس کرنا چاہیے ان نادانیوں پر. روزے عاشور جب اپنے گمان میں شہید کر چکے چراغ ہدایت کو، اب اس کے بعد یوں نہیں کہ ان کے دل کو تشفی اور تسلی ہو گئی ہو. سید الشہداء نے جانے سے پہلے آخری لحظہ جب خیمے میں آئے اور جناب سیدہ سے کہا، ثانیہ زہرا سے کہا کہ بہن وہ پرانا لباس مجھے دینا. تو پوچھا پرانا لباس مجھے دینا، تو بہن نے پوچھا بھیا پرانا لباس کس لیے؟ وہاں ایک جملہ سید الشہداء نے فرمایا تھا، جو جملہ ان سید الشہداء کا سارا کلام حق تھا لیکن وہ جملہ بعد میں صحیح ثابت ہوا کہ ایسے ہی ہوا. حضرت نے فرمایا کہ بہن مجھے بہت کمینے اور پست دشمن کا سامنا ہے، بے حیا دشمن کا سامنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ جب مجھے یہ شہید کر دیں گے، جب میرا سر تن سے جدا کر دیں گے، پھر یہ میری لاش لوٹنے آئیں گے، میری لاش کو لوٹنے آئیں گے. میں اس لیے پرانا لباس پہن رہا ہوں اور اس کو جگہ جگہ سے پھاڑ رہا ہوں تاکہ اس کو پرانا سمجھ کر، پھٹا ہوا سمجھ کر میرے تن کو اوریان نہ کر دیں گے. ان بے حیاؤں سے اپنے تن کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا، اسی قتل گاہ میں، اس گودال میں لاش پڑی ہے. کتنے گروہ آئے، کتنے گروہ آئے، ابھی تک کسی نے شمار نہیں کیے، بیان کیے جاتے ہیں شمار نہیں کیے. تیر برسانے والا گروہ آیا، تیر برسا کے چلا گیا. تلواریں مارنے والا گروہ آیا، تلواریں مار کے چلا گیا. نیزے مارنے والا گروہ آیا، دستہ نیزے مار کے چلا گیا. پھر لوٹنے والا گروہ آ گیا، لوٹ کر چلا گیا. پھر پائمال کرنے والا گروہ آیا، پائمال کر کے چلا گیا. کتنے گروہ آئے ایک لاش کو لوٹنے کے لیے، ایک لاش کو پائمال کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی اس پست اور کمینے دشمن کے دل کی تشفی نہیں ہوئی، خیام کا رخ کیا. ایک دفعہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے خیام کا رخ کیا جب سید الشہداء ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، ابھی جنگ کر رہے تھے. جنگ کے اثنا میں دشمن نے یہ کہا کہ حسین آپ لڑائی میں مشغول ہیں، آپ کے خیموں پر حملہ ہو گیا. سید الشہداء نے وہیں سے جنگ ترک کی، خیموں کی طرف آئے، لیکن ابھی حملہ ہوا نہیں تھا. زخمی جسم کے ساتھ آئے خیموں کے دفاع کے لیے، خیام کے دفاع کے لیے. خیموں کی طرف توجہ تھی سید الشہداء کی جنگ کے اندر بھی، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب انہوں نے خیام کا رخ کیا، خیام میں آ کر لعینوں نے کیا منادی کی، کہا کہ آل رسول کے خیمے ہیں، آل رسول کے خیمے ہیں، لوٹ لو خیموں کو. پہلے لوٹا گیا خیموں کو، لیکن کیا لوٹا خیموں سے، جو کچھ تھا لوٹ لیا گیا. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال لوٹ لیا گیا ہوگا، شاید کچھ ثروت لوٹ لی ہوگی. نہ، مال اور ثروت سے زیادہ قیمتی اثاثہ لوٹ لیا گیا، بہت قیمتی اثاثہ لوٹ گیا. حضرت فاطمہ کبریٰ بنت حسین فرماتی ہیں کہ ایک لعین آگے بڑھا، ایک لعین آگے بڑھا، گھوڑے پر سوار تھا، اپنے نیزے کے ذریعے میرے سر سے چادر اتار رہا تھا، اپنے نیزے کے ذریعے سے میرے سر سے چادر اتار رہا تھا. یہ روتا بھی تھا، چادر بھی اتارتا تھا. میں نے اسے پوچھا، لعین جب تو لوٹ ہی رہا ہے، ایک طرف سے تو لوٹتا ہے، اب جب لوٹ ہی رہا ہے تو روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہو. بس معلوم تھا، بی بی فرماتی بس تجھے معلوم ہے کہ ہم آل رسول ہیں، تو پھر لوٹتا کیوں ہے؟ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ آل رسول کا اثاثہ اس قدر متبرک ہے کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا، اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا. ہمیں لوٹ لیے گئے. جب مطمئن ہو گئے کہ خیام کو لوٹ لیا گیا، کیا کیا لوٹ لیا گیا، یہ وہ بی بی نے بعد میں جا کر بیان بھی کیا اس لعین کے دربار میں. سید ساجدین نے بھی بیان کیا، جب اس نے کہا کہ میں لوٹا ہوا مال واپس کرنا چاہتا ہوں، تو سید ساجدین نے کیا بیان فرمایا، کہا لعین تجھے کیا معلوم کہ ہمارا کیا کیا لوٹا ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتا ہمارا کیا کیا لوٹا ہے، ہمارا کیا کیا یہاں پر گیا ہے. جب اس نے اصرار کیا کہ نہیں میں تلافی کرنا چاہتا ہوں، تو سید ساجدین نے کیا فرمایا کہ تم میرے بابا کی اس انگشت کی کیا تلافی کرے گا جو انگشت لوٹتے ہوئے کاٹ لی گئی ہے. تو کیا تلافی کرے گا؟ اور جب سید ساجدین نے کہا کہ اگر واپس ہی کرنا ہے تو تو کچھ واپس نہیں کر سکتا جو کچھ تو نے لوٹ لیا، بس ایک چیز ہمیں لوٹا دے، ان چند چیزوں میں سے جو حضرت نے واپس مانگی، کہا ایک چیز ان میں سے ہمیں بہت عزیز ہے وہ ہمیں لوٹا دے. کہا کون سی چیز لوٹا دو؟ کہا کہ وہ چادر جو میری پھوپھی کے سر سے اتاری تھی وہ لوٹا دو. کہا تو اور کچھ بھی نہیں مانگتے، فقط اس چادر کی پرواہ ہے، میں تو نئی چادر دے سکتا ہوں، میں اچھی چادر دے سکتا ہوں. کہا نہیں، ہمیں اچھی چادر نہیں چاہیے، ہمیں وہی چادر چاہیے. کہا اس چادر کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا تجھے معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو ماں زہرہ نے اپنے ہاتھ سے بن کے رکھی تھی کہ جب زینب جوان ہو جائے، جب زینب پردہ کرنا شروع کر دے، چادر کی ضرورت پڑے میں پہلے سے بنا کے رکھ دیتی ہوں، یہ چادر پہن لے. وہ چادر تم نے لوٹ لی، اور وہ ہماری جدہ کی نشانی تھی، بس وہ ہمیں لوٹا دو، بس وہ ہمیں لوٹا دو. یہ لوٹا ہوا متاع تھا جو خیموں سے لوٹ لیا گیا. لیکن عزاداروں، صرف یہی پر اکتفا نہیں ہوا، بعد میں حکم دیا گیا کہ اب خیموں کو آگ لگا دو، خیموں کو آگ لگا دو. لعینوں نے خیموں میں آگ لگا دی. آگ جب لگی، اب بیبیاں آئیں حجت خدا کے پاس کہ حجت خدا، خیمے تو جل رہے ہیں، اب ہمارا شرعی فریضہ کیا بنتا ہے؟ آیا اس آگ میں جل مریں یا اپنی جان بچائیں؟ یہاں پر ذرا توجہ رکھنا. روایت یہ ہے، روایت میں یہ لکھا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے خیموں کے ایک طرف خندق کھدوا رکھی تھی، خود سے خیموں کے دفاع کے لیے، کہ تاکہ دشمن پشت سے آ کر خیموں پر حملہ نہ کر سکے. لہذا ایک طرف سے خیموں میں خندق کھدوا کر اس میں سید الشہداء نے فرمایا کہ وہ سہرائی ایندھن جمع کر کے اس میں جب دشمن آئے تو آگ لگا دینا، کہ تاکہ یہ دشمن خندق عبور کر کے خیموں تک نہ آ سکے. لیکن ان لعینوں نے، چونکہ سامنے تو سید الشہداء اور مجاہدین کربلا تھے، بنو ہاشم کے جوان اور انصار تھے، کہ اگر سامنے سے آئے مقتل کی طرف سے تو بنو ہاشم کے جوان راستہ روکیں گے، لیکن اگر پشت سے آئے تو خندق کھود رکھی تھی کہ جب خندق عبور کرنا چاہیں تو اس خندق سے رک جائیں، مانے بن جائے یہ خندق. لیکن دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اب نہ بنو ہاشم کے جوان ہیں نہ انصار موجود ہیں، خیموں کے سامنے کا راستہ اب دشمن کے اختیار میں ہے. یہ مقتل کی سمت سے آگے بڑے خیموں کی طرف، لیکن پشت پہ خندق موجود تھی. اب میں کس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ روایت یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بیبیاں جب حجت خدا کے پاس جاتی ہیں، سید ساجدین کے پاس جاتی ہیں، اور جا کر اپنا اذن شرعی لیتی ہیں کہ اے سید ساجدین ہمیں یہ بتا دے کہ آیا جنتے خیموں میں جل مرے یا اپنی جان بچائے، تو سید فرما دیتے ہیں کہ اس وقت جان بچانا ہے، جل کر نہیں مرنا ہے. لیکن یہ نہیں معلوم کہ بیبیاں کیسے جان بچائے، چونکہ ایک طرف تو خندق کھدی ہوئی ہے اور ایک طرف نامحرم آ رہے ہیں. آیا بیبیاں نامحرموں کے بیچ میں سے گزر جائے یا خندق عبور کر کے چلی جائے؟ معلوم نہیں یہ خندق سے عبور کر کے گئی یا کس طرح سے جان بچائی ہو. فقط ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ بعد میں ابید ابن مسلم کہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ ایک بیبی خیموں کی طرف سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، ایک چھوٹی سی بچی خیموں کی طرف سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ یہ آگ میں جل جائے گی، اس طرح سے جل کر مر جائے گی. میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیبی میں آپ کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر کیا کہتی ہے، مجھے اپنے کان دکھاتی ہے، مجھے اپنے رخسار دکھاتی ہے، اور کیا کہتی ہے کہ اگر تو تماچے مارنے آیا ہے تو میں پہلے تماچے کھا چکی ہوں، اگر تو میری بان گیا ہے تو میرے کانوں میں دیکھ، میرے کانوں میں دیکھ، میرے کان چھدے ہوئے ہیں، میرے کانوں کے سوراخوں سے خون ٹپک رہا ہے. میں نے کہا نہیں بیبی، میں تو آگ بجھانے آیا ہوں، میں تجھے مارنے نہیں آیا، میں تو تماچے مارنے نہیں آیا. تو بڑے تعجب سے دیکھ کر، مجھے تعجب سے دیکھ کر کہتی ہے کہ تو آیا دشمن کی فوج سے نہیں آیا، تو ان قاتلوں کی طرف سے نہیں آیا، تو ہمارا نہیں ہے، تو ان کا ہے، تو کس طرح سے کہہ رہے میں تماچے مارنے نہیں آیا؟ ابھی تک تو جو بھی آیا یا اس نے تماچا مارا یا اس نے تازیانہ مارا. یہ پہلا شخص دیکھ رہی ہوں جو نہ تازیانہ ہاتھ میں ہے. لعنت اللہ علی الظالمین. ف فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 خداوند بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قبیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں علیل انہیں شفا کاملہ نصیب فرما, جو بے روزگار انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و برائی سے محفوظ فرما. پروردگار رب حق محمد و آل محمد اس وقت عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, پروردگار تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سے مثل نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, ملت عراق کی نصرت فرما, ملت فلسطین کی حمایت فرما, حوزہ علمیہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما, رہبر عظیم الشان کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, دشمنان انقلاب کو نیست و نابود فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما, عزاداران سید الشہداء علیہ السلام اپنے سایہ سامان میں محفوظ فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومن و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان